سلام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ ابھی خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع اور نائب ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں سے خطے کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے امور پر گفتگو کریں گے۔ سعودی عرب نے گزشتہ برس دہشت گردی کے خلاف 34 کے قریب ملکوں کا ایک فوجی اتحاد بنانے کا اعلان کیا تھا اور پاکستان اس میں شامل تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، اور خطے میں جو سعودی عرب کا سب سے بڑا حریف ہے ایران، جس کے ساتھ پاکستان اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے اس صورتحال کو قبول کرے گا اور پاکستان کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جدہ سے جناب سراج واہب صاحب، جو کہ سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے، اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ تو جناب مظہر برلاس ہوں گے پاکستان سے، جو کہ ایک ممتاز کالمسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ یہ بتائیے سراج واہب صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا کہ جو سعودی ڈپٹی کراؤن پرنس اور وزیر دفاع گئے ہیں پاکستان، ان کے کیا مقاصد ایلیبریٹ کیے گئے ہیں سعودی عرب میں؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ جو نائب ولی عہد ہیں ہمارے ڈپٹی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، یہ شہزادہ سلمان کے صاحبزادے ہیں، اور پچھلے دنوں میں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر اور امپورٹنٹ لیڈر بن کے ابھرے ہیں اس خطے میں اور اس ریجن میں اور سعودی عرب میں۔ کئی ساری چیزیں جو پچھلے دنوں آپ نے اس خطے میں دیکھی ہیں، اس پر جو ہے یہ محمد بن سلمان، پرنس محمد بن سلمان کا سٹیمپ ہے، اور ان کی جو ہے یہ تشکیل کردہ پالیسیز ہیں۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہیں، یہ بہت زبردست ان کا ویژن ہے۔ یہ سعودی عرب کو ایک بالکل نئے سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک ایسے سمت میں جہاں پہ جو تیل ہے وہ تیل کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنا ایک ویژن 2030 والا ایک پلان وہ لے کے آئے ہیں، اور اسی ویژن کے اندر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کو اب اپنی پالیسیز خود تشکیل دینی ہے، اس لیے کہ یہ جو پچھلے 8 سالوں میں خصوصاً اوباما کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سپر پاور جو کسی زمانے میں امریکہ اور سعودی عرب کے اندر ایک ایسا اتحاد تھا کہ ان کی تمام ساری جو ایکسٹرنل جو پرابلمز ہوتی تھی، ایکسٹرنل جو بھی ایشوز ہوتے تھے، تو وہ امریکن اس میں فورن پالیسی کا عمل دخل ہوتا تھا اور ان کی ملٹری کا عمل دخل ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ امریکہ نے اس خطے سے مکمل اپنی علیحدگی اختیار کر لی ہے، انہوں نے وڈرا کیا ہے خصوصاً اوباما کے دور میں، تو یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے بہت ہی پرو ایکٹیو رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ سعودی عرب کا رول جو ہے بہت ہی بیک ڈور چینلز میں بہت زیادہ آیا ہوتا تھا، لیکن آبویسلی منظر عام پر کوئی بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی تھی، بیک ڈور ڈپلومیسی یا چینلز استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اب پچھلے ایک سال میں جب سے شاہ سلمان نے اختیار سنبھالا ہے شاہ عبداللہ کے بعد، اس میں یہ ہے کہ بہت ہی پرو ایکٹیو پالیسی، اور اس میں یہ کہ ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں، خواہ وہ صحیح ہوئے ہیں غلط ہے کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ کہ سعودی عرب ایک بہت ہی پرو ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے۔ اس نے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اتحاد بنایا گیا ہے جس کو اسلامک ملٹری الائنس تو کہتے ہیں، لیکن بظاہر انہوں نے اس کا نام جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد کا نام دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کئی سارے ممالک اس میں شامل ہے، جس میں پاکستان ایک بہت اہم رکن ہے۔ اور جب یہ لانچ ہوا تھا پچھلے دنوں، جب یہاں پر ایک ایکسرسائز ہوئی تھی ملٹری جس کو نارتھ تھنڈر کا نام دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف بھی آئے تھے، اس میں جو ملٹری جنرل راحیل شریف ملٹری چیف پاکستان کے، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، اور پچھلے دنوں میں کئی ساری وزٹس ہوئی ہے پاکستانی لیڈرشپ کی۔ تو پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے سعودی عرب کی فورن پالیسی کے حوالے سے۔ یہ بات بار بار کہی گئی ہے اور کہی جا چکی ہے کہ سعودی عرب کی اپنی فورن پالیسی پاکستان کی فورن پالیسی سے بالکل سنکرونائز ہوتی ہے، اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کسی ایک ایشو پر، جیسے یمن پر شاید کوئی اختلافات ہوں گے، اور وہ اختلافات ابھر کے آئے بھی تھے، لیکن اس کے بعد دونوں لیڈرش ریلیشنشپ میں دونوں کنٹریز کے جو لیڈرشپ میں وہ فوری طور پہ اس ریلیشنشپ کو پھر سے بحال کیا, کانٹیکٹس بحال ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھی اور اس کے بعد میں پھر سے تعلقات اسی نحو پہ پہنچ گئے جس نحو پہ پہلے تھے. یعنی اب اس وقت سعودی عرب کے لیے پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, اس میں اسلامک ملٹری الائنس میں ظاہر ہے پاکستان واحد نیوکلیئر پاور ہے مسلم دنیا میں, اور پاکستان کا پلڈا جس کے ساتھ بھی ہوگا ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو دورہ ہے محمد بن سلمان کا یہ چائنا اور جاپان کا ہے. چائنا اور پاکستان کے تعلقات ظاہر ہیں ہم اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور چائنا جو ہے بہت زبردست ایک دوسرے کے جو ہے بہت کلوز ہیں, ان کے پولیٹیکل ریلیشنز بھی ہیں, بزنس ریلیشنز. تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے زمانے میں $40 بلین کی جو چائنا اکنامک کوریڈور کا جو سلسلہ ہوا ہے وہ بھی ہے. تو پاکستان ظاہر ہے, سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہر چیز میں جب وہ چائنا سے کوئی تعلقات بڑھا رہا ہے تو پاکستان کو آن بورڈ وہ رکھنا چاہے گا. تو لہٰذا جو بھی وہاں پہ بات ہوگی تو یہ تمام سارے جو ان پٹس پاکستان سے ملے گی تو یہ بہت اس کا ایک جاوید صاحب اس کا بہت ہی ایک علامتی یعنی سمبولک بہت امپورٹنس ہے کہ پرنس چائنا جانے سے پہلے پاکستان اترتے ہیں, ان کا ان پٹ لیتے ہیں پالیسی میں اور پھر وہاں پہ جاتے ہیں, اس کی بہت ایک سمبولک ویلیو بہت ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے سراج بہاف صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل عبد القیوم صاحب نے جو سینیٹر ہیں اور سینٹ کی دفاعی پیداوار کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور جناب مظہر برلا صاحب جو ایک ممتاز تجزیہ کار اور کالمسٹ ہیں. جنرل قیوم, یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت دورہ ہو رہا ہے سعودی کے ڈپٹی کراؤن پرنس کا, جو وزیر دفاع بھی ہیں اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ 34 ملکوں کا جو الائنس بنا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ایران کے ساتھ کس طرح پلے کرے گا یہ, اور ایران کے ساتھ اپنی پوزیشن کو پاکستان کس طرح سے ڈیفینڈ کرے گا؟
اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر صرف مسلم ممالک ہی نہیں, یہ 34 ممالک کا اتحاد ہے جو موسٹ ویلکم ہے. اس کے اندر تو ہم تو نیٹو کے ساتھ بھی فرنٹ لائن اتحادی تھے ٹیررزم کے خلاف اور اس طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, اور ابھی اگر کوئی ڈفرینسز ہیں سعودی عربیہ کے ایران کے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سعودی عربیہ کے آپ کو پتا ہے کہ بڑے سینئر وی وی آئی پی پاکستان کے اندر ہیں. اس سے علاوہ آج ہی ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں ہمارے تعلقات پاکستان سے مزید مستحکم ہوئے اور بہتر ہوئے ہیں, تو ہم دونوں ممالک سے انٹیکٹ ہیں, ان کو ویلکم کہ اس کے اندر ایران کی بھی شمولیت ہو, اور ہم یہ جو کینسر پھیلا ہوا ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر اس کے دہشت گردی کے خلاف سب ہینڈ ان گرم آگے چلیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ہیں ہمارے ایرانی بھائیوں کے لیے یا سعودی بھائیوں کے لیے, ہم یہ الائنس ہے ابھی دہشت گردی, یہ الائنس کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے,
یمن بھی اس وقت صورتحال میں منشاء شہود پر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی فورسز جو ہیں یمن میں کارروائیاں کر رہی ہیں, پاکستان کا کیا سٹینڈ ہوگا اس پر؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ یمن کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے, اور خصوصاً سعودی اپنے بھی مساحتے کے ساتھ اور انہوں نے اس کے اندر انوالومنٹ ملٹریلی ہوئی ہے, یہ ان کا ایک اپنا ڈیسیژن ہے. ہمیں انہوں نے کہا تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے لیے اپنے لیے بھی زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی بھی ملک میں جا کے کسی بھی ملک میں, ہم تو اس کے خلاف رہے ہیں. جو امریکہ کی انوالومنٹ افغانستان میں تھی, عراق میں تھی, لیبیا میں تھی, اور ابھی سیریا میں بھی
سینیٹر قیوم, بہت شکریہ آپ کا. مظہر برلا صاحب, یہ فرمائیے کہ جو صورتحال اس وقت ریجن میں ڈیولپ ہو رہی ہے, خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کی جو ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے رقابتیں ہیں آپس میں, وہ اس پورے سینریو میں کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گی؟
بہت شکریہ. دیکھیے, ایک تو یہ جو سینیٹر ہیں قیوم, چونکہ یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں
جی,
تو جس طرح مسلم لیگ نون کی پالیسیاں ہیں اندر سے کچھ باہر سے کچھ, اور ویسی ہی انہوں نے بات کی ہے. ہمیں ایک اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مسلمان ملکوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے, مسلمان ملکوں میں خون بہ رہا ہے, مسلمان ملکوں کی عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, اور اس ساری دہشت گردی کے تانے بانے جب بھی تلاش کیے جائیں تو اسی سعودی عرب سے برآمد ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ جی انہوں نے فرمایا کہ ہم سعودی مفادات کا تحفظ کریں گے, ہم کیوں کسی کے مفادات کا تحفظ کریں؟ گزارش یہ ہے, یہ بات پچھلے سال بھی آئی تھی جب یمن کا ایشو بڑا تیز ہوا تھا, گزارش یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جب سے پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر گوادر پورٹ پہ کوئی کام شروع کیا ہے تو خاص طور پر یہ جو ہمارے متحدہ عرب امارات کے لوگ ہیں اور سعودی عرب کے لوگ ہیں اور ان کے جو اتحادی ہیں عرب میں قطر کویت جو ہیں, ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے یہ برادرانہ مراسم ہو سکتے ہیں ان سے کہ مودی جی جاتے ہیں متحدہ عرب امارات میں, وہاں مندر کی تعمیر ہوتی ہے, اور مودی جی جاتے ہیں سعودی عربیہ میں تو وہاں ساری سعودی حکومت بینڈ باجے بجا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت تو ان کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن ہیں, تو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے سعودی شہزادوں نے بڑی باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے پالیسی بنانی چاہیے, نہ کہ سعودی مفادات کو مد نظر رکھ کر. چونکہ سعودی عرب نے جب یہ پرواہ نہیں کی, انہوں نے پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا بھی نہیں, ہاتھ لہرایا, اور وہ دشمن ملک پاکستان کا جو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں, پاکستان کے کے پی میں, پاکستان کے شہر کراچی میں امن و سکون برباد کر رہا ہے, تو ایسے ملک کے ساتھ اگر سعودی عرب کے مراسم ہیں تو پاکستانی پالیسی سازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ہم ایسے ملک کے لیے کیوں کھڑے ہو جائیں. اور کیا ہماری فوج یا ہمارے ادارے یا ہمارا ملک کسی کی بادشاہت کے تحفظ کے لیے استعمال ہونے چاہیے؟ یہ سوال پچھلے سال بھی اٹھا تھا. اور اگر پاکستانی فوج یمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو کیا یمن میں جو ہیں لوگ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور اگر ایران کے خلاف استعمال ہونے کی باتیں ہوتی ہیں تو کیا ایران میں مسلمان نہیں بستے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے,
صحیح,
ہر ملک کو اپنے مفادات کے لیے سوچنے کا حق ہے, پالیسی جاری رکھنے کا حق ہے. جی فرمائیے, میں بڑی لمبی بات کر گیا.
بہت شکریہ آپ کا مظہر اللہ صاحب, بس مجھے یہی اسی پہ آپ کا کمنٹ لینا تھا. بینتاج شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. سراج بہاب صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی صورت بن رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو پراکسی واس کا سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ مل بیٹھے مسلمان ملک؟
دیکھیں یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب اگر ایران اپنا جو منفی کردار رہے وہ اس ریجن میں پلے کرنا بند کر دیں. اب بھی امریکنز کی تمام ساری سیٹلائٹ فوٹوز یہ بتا رہی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ اسلحہ جو ہے ایران نے حوثیوں کے پاس سپلائی کیا ہے, جس میں کٹیوشا راکٹس بھی ہے اور میزائل بھی ہے. اور یہ کون سی اور یہ میزائل کس کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے؟ نجران میں, جزان میں, سعودی عربیہ جس کو تمام مسلمان جو ہے ایک بہت تقدس کا مقام سمجھتے ہیں, لینڈ آف دا ٹو ہولی ماسک کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میزائل وہ داغ رہے ہیں. تو یہ ایرانی میزائل ہے اور ایران بانگ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے حوثیوں کو اور وہاں پر سیریا شام کے اندر جو 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 شیعہ جو ملیشیاز ہیں ان کو اور بشار اسد کو اور وہاں لبنان کے اندر حزب اللہ کو, یہ تمام سارے لوگوں کو جو نیگیٹو رول ہے, اور یہ جو اب جو اطلاعات آئی ہیں کہ بن لادن وغیرہ القاعدہ کے ایلیمنٹس وہاں پائے گئے جن کو وہاں پہ پناہ ملی ایران کے اندر, یہ تمام ساری صورتحال بالکل صاف ہے کہ ایران جو ہے اس نے جو تقریب کاری کا جو رول ادا کیا ہے, جب تک کہ وہ یہ کام نہ بند کر دیں یہ کسی کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی. ابھی وہاں پہ عراق میں آپ نے دیکھا, آج کی میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ عراق میں جو سعودی امبیسڈر ہے سبحان, ان کو جو ہے وہاں پر وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران کا اتنا اثر و رسوخ وہاں پہ عراق میں ہو گیا ہے کہ وہ ایک سعودی امبیسڈر کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
آپ نے جی میں ایک یہاں آپ کو روکوں گا, اخبار نیو یارک ٹائمز نے جو آج خبر دی ہے کہ سعودیز جس طرح سے پاکستان میں ان سیمینریز کو جہاں ٹیررسٹ پنپتے ہیں فراہم کرتا ہے فنڈ, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک بہت ہی بہت زمانے سے بلکہ 9/11 کے بعد سے,
حالانکہ سعودی عرب اس کی تردید کرتا ہے. بالکل
جی, آج کا وہ دور ہے کہ جہاں پر جو اگر منی سپلائی کہیں ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یو ایس ٹریجری سے لے کے تمام سارے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ کبھی بھی فنڈ نہ جائے کہ جہاں سے ٹیررزم کے لیے استعمال ہو. آپ دیکھیے اس وقت پاکستان اور سعودی عرب اس وقت دہشت گردی کے سب سے بڑے جو ہے شکار ہوئے دو ملک ہیں, اور دونوں ملکوں کے خلاف ہر جگہ یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے دہشت گردی ہوتی ہے. ابھی وہ صاحب نے بدلا صاحب نے بھی بالکل ہو بہ یہی بات کہی کہ طالبان نے اس کے ملتے ہیں, اس میں بالکل غلط ہے. ہم یہاں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی دہشت گردی کے خلاف جتنی زبردست پیمانے پہ جنگ لڑی جا رہی ہے شاید ہی کہیں ایسی ہو. اس میں پورے علماء شامل ہیں, اس میں پورے اکیڈمکس شامل ہیں, اس میں ٹیچر شامل ہیں, اس میں بچے شامل ہیں, اس میں عورتیں شامل ہیں, اس میں ایجوکیشن پالیسیز شامل ہیں, اس میں حرم کے امام شامل ہیں. یہ تمام سارے لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور یہ سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ بار بار یہی باتیں کرتے ہیں کہ سعودی دہشت گردی کے طالبان سعودی عرب میں ملتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے صداقت اس میں نہیں ہے.
اچھا,
اور یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے, اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں.
برلا صاحب, آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے میں اس سے پہلے کہ میں کنکلوڈ کروں؟ اچھا چلیے, سراج بھاب صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے زحمت فرمائی ہمارے پروگرام کے لیے, اور بہت اچھی آپ نے جی. اب اس کے بعد ہم سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد اگلے موضوع پر گفتگو کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں اب تیزی آ گئی ہے. ہر چند کے افغان پناہ گزینوں کے عمائدین نے کہا تھا کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے کیونکہ افغانستان کے حالات ابھی بہتر نہیں ہیں, اور اس سلسلے میں یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کے روانگی کے سلسلے میں تاخیر کی جائے. سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں ایک پٹیشن بھی داخل ہوئی ہے. جو وزیر سرحدی امور ہیں پاکستان کے جنرل قادر عبدالقادر بلوچ صاحب, ان کا اس سلسلے میں کیا کہنا تھا افغان پناہ گزینوں کے سلسلے میں, ذرا سنتے ہیں.
جہاں تک ریفیوجیز کا تعلق ہے ان کی باعزت واپسی کا ایک میکانزم ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور کٹ آف پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے 31 دسمبر یہ سال, اس سال کے آخر تک. اس وقت بھی تقریباً دن میں 4,000 سے 5,000 افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں افغانستان, خاص کر تورخم بارڈر کے تھرو, اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. اور 2017 کا سال اب ان کی ریپیٹریشن ہوگا انشاءاللہ, یہ چلے جائیں گے. افغان گورنمنٹ اور ہم ہینڈ ان گلو کام کر رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشش ہم کریں گے کہ یہ معاملہ باعزت طریقے پہ سیٹل ہو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے, ان کی شکایتیں نہ ہوں. اور اتنا عرصہ جب ہم نے ان کی بے زبانی کی ہے, 37 سال 38 سال, یہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ اس کو ہم ضائع نہ کریں.
اور جو دنیا اسلم خان نے یو این ایچ سی آر یعنی اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دفتر کے ترجمان پاکستان میں, انہوں نے ان پناہ گزینوں کی واپسی کی رفتار کے بارے میں کہا.
25 جولائی کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کی تعداد ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. تو جولائی میں پورا منتھ تقریباً 12,900 افغان مہاجرین واپس اپنی یو این ایچ سی آر کے رضاکارانہ واپسی کے پروگرام کے تحت جا چکے ہیں. لیکن اگست میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس پروسیس میں مزید تیزی آ گئی ہے. تو 1 اگست سے لے کر آج دن تک تقریباً 50,000 افغان صرف اگست کے مہینے میں جا چکے ہیں, اور ٹوٹل پورا سال کا فگر جو ہے پورے پاکستان سے 70,000 ہیں, اور یہ میں انڈیویجولس کی بات کر رہی ہوں. اکثریت خیبر پختونخوا سے گئے ہیں تقریباً 54,000 کے قریب افغان مہاجرین, اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ صبح پنجاب سے جا رہے ہیں واپس.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں موجود جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, جو کہ لائر ہیں اور حقوق انسانی کے ایکٹیوسٹ ہیں, اور انہوں نے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی رفتار کو سست کرنے یا فی الحال اس کو روک دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے جو پناہ گزین یہاں ہیں وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتے حالات کی وجہ سے, اور انہیں مجبور نہ کیا جائے واپسی کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پٹیشن کا کیا ہوا. بھٹا صاحب بتائیں گے آپ کی پٹیشن جو تھی سپریم کورٹ میں کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض وقت تو ٹیلی فون لائنوں کی خرابی پروگرام میں خلل ڈال دیتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی مجبوری ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے. اگر ٹیلی فون کی لائنیں کام نہیں کریں گی تو ہم کس طرح سے ان کو چلائیں گے. لیکن یہ کہ ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ دوبارہ مل جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی رفتار سست کرنے یا فی الحال اس کو ملتوی کرنے کے لیے جو پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں, بھٹا صاحب نے افغان پناہ گزینوں کی طرف سے اور ایک بحیثیت شہری کے, اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھٹا صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو سکے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی فون کی لائنیں کچھ زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں. دیکھیے مل گئی ہے ان کی لائن, ہم ابھی ان سے بات کرتے ہیں. جی بھٹا صاحب فرمائیے.
تو اس میں یہ تھا کہ جب پیٹیشن فائل کی گئی تو اس پہ اعتراض لگایا گیا کہ اس کو اپروپریٹ فارم, یعنی کہ اپروپریٹ فارم سے مراد ہائی کورٹ تھی, جبکہ جس کے اندر میں نے اسی وقت جو ہے سی ایم اپیل ایک ہوتی ہے جو چیمبر میں سنی جاتی ہے, رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف ہم نے سی ایم اپیل داخل کر دی, اور میرا موقف اس میں یہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور ایک سیریس ایشو ہے, اور اس کو سپریم کورٹ ہی سن سکتی ہے, اور یہ موضوع ترین کورٹ اس میں سپریم کورٹ ہے. لہٰذا جو اعتراض لگایا گیا رجسٹرار صاحب کی طرف سے وہ بے مقصد اعتراض تھا. یہ ہم نے یہ سی ایم اپیل ان کے ساتھ ہم نے داخل کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ کل اس کے اوپر نمبر لگ جائے گا, اور کل ہی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک درخواست موو کریں گے جو چیف جسٹس کے نام پہ, تاکہ اس کو فوری طور کے اوپر اسی ہفتے میں اس کیس کی ہیئرنگ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے, اور مجھے کل یہ خبر ملی کہ ان کے وہ مکانات جو ایون راولپنڈی کے علاقوں میں بھی جو مکانات ان کے 50-60 لاکھ روپے یا 60-60 لاکھ روپے مالیت کے ہیں, وہ 15-20 لاکھ سے یعنی کہ 30 لاکھ کم لیس انتہائی نقصان کے ساتھ وہ سیل کر رہے ہیں اپنی گاڑیاں اپنی چیزیں, اور کیونکہ ان کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے جانے کے لیے, حالانکہ ڈیڈ لائن ابھی بہت دور ہے, اس کے باوجود ان کو ہراسنگ کیا جا رہا ہے. تو جو میری پیٹیشن جو لگی ہے اس کے اوپر وہ اعتراض لگنا نہیں چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو خود ہی سو موٹو اس معاملے میں لینا چاہیے تھا, نہیں لیا تو جس نے جو پیٹیشن لگائے گی تو کم از کم اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ صرف مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹائم گین کرنے کے لیے یہ اعتراض لگایا گیا.
بہرحال ہم نے اس میں بھٹا صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین رجسٹرڈ اور تقریباً اتنے ہی انرجسٹرڈ ہیں پاکستان میں, اور کئی عشرے گزر گئے ہیں ان کو رہتے ہوئے, تو کیا اور خود پاکستان کی حکومتیں, صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں, تو آپ یہ کیوں ان کا کیس پلیٹ کر رہے ہیں, کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ صرف انسانی حقوق کی بنیاد پر؟
دیکھیں بالکل میں یہ پیورلی انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں لیکن افغانستان کے لوگوں نے بہت محنتیں کی. ہم خود سمجھتے ہیں کہ ان کے تین تین اور چار سال چار چار سال کے بچوں کو ہم صبح صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد ہم روڈوں پہ دیکھتے ہیں, یہ بوتلیں اور کچرے چیزیں اٹھا کے اور ان کو سیل کرتے ہیں. اب جس قوم کے تین سے چار سال کے بچے روڈوں پہ آ کے کماتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی چیزیں بنائی, اس کو ان لوگوں کو اس طریقے سے پش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ غیر انسانی فعل ہوگا. اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو پیدا یہاں ہوئے جوان یہاں ہوئے, ان کی اپنی اٹیچمنٹس ہیں, ان کے اور معاملات ہیں, اور سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی سکون نہیں ہوا. اگر ہم ان کو اس وقت وہاں دوبارہ پش کر دیں گے اور کل کو اس بات کے امکانات ہیں یہ وہاں بھی سیٹل نہیں ہوں گے تو اس سے بڑا المیت کیا ہو سکتا ہے. ایک انسانوں کی طرح اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت ایک خطرناک سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے اور انسرٹنٹی کا وہ لوگ شکار ہیں. ان کو اس بات کا ہے کہ اگر ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات کے اندر ان کو وہاں پش کرنا اور ٹائم کو ایکسٹینڈ نہ کرنا, اور میری اپنی ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کم از کم جیسے میں نے اس پیٹیشن میں بھی کہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا پیسہ, ان کو کم سے کم جن کے 2 کروڑ سے زیادہ یا ہیوج اماؤنٹس ہیں ان کو کم از کم 5 سال کا ٹائم دیں. جن کی پراپرٹیز پاکستان نے پرچیز کی ہوئی ہیں ان کو کم سے کم 2 سال کا ٹائم دیں, اور جو عام مہاجرین ہیں ان کو دسمبر 2017 تک کا ٹائم دیں کہ وہ یہاں سے آرام سے نکلیں, کیونکہ ابھی بھی جو صورتحال بارڈر سے نظر آ رہی ہے ٹرک کئی دن سے کھڑے ہیں, حالات خراب ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں.
مگر بھٹا صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے میزبانی کی, اپنی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا, خود پاکستان کے اپنے مسائل بھی ہیں, اس کے اپنے لوگ بھی ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں, اس کی بھی معیشت ہے, کب تک پاکستان کی معیشت اس بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کہیں معیشت کو نقصان نہیں ہوا. افغانستان کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ بڑے ہارڈ ورکر لوگ تھے, انہوں نے یہاں محنتیں کی, کاروبار کیے, کاروبار اسٹیبلش کیے اور بہت سی امپلائمنٹ کے چانسز یہاں پیدا ہوئے. جہاں پہ تعلق اس بات کا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر فرق پڑا, بالکل آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یو این او پیسہ دیتا رہا, دوسرے کنٹریز پاکستان کو پیسہ دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کی اکانومی کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ ان افغان مہاجرین کی وجہ سے پڑا. تو اس ایز سچ یہ کہنا, ایون ایک پاکستانی بعض لوگوں کی یہ کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم پھیلا, ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان میں ٹیررزم بھی افغانیوں کی وجہ سے نہیں پھیلا, بلکہ جنرلی ان کے حالات پاکستان کے ایسے ہیں, مگر پاکستان کا عدالتی سسٹم لوور لیول کے اوپر اتنا خطرناک ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں پر کسی شخص کو سزا دلانے کا کنسیپٹ ہی تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور کئی سال لگ جاتے ہیں, تو افغان مہاجرین نہ تو پاکستان کی اکنامی کے اوپر اکنامیکلی کوئی اس کے اوپر بیڈ افیکٹس ہوئے, اور نہ ہی پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں کرائم ریٹ بڑھا, بالکل ایسا نہیں ہے. نہ تو کرائم ریٹ بڑھا, وہ بےچارے ہارڈ ورکر تھے, وہ صبح صبح کاموں کو نکلتے تھے اور رات کے 12 بجے گھروں کو واپس جاتے ہیں, اور ان کے 3-3 سال اور 4-6 سال کے بچے, یہ سب جانتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر آ کے کچرا چنتے اور اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اور وہ پورا گھر چڑھاتے ہیں. ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو پاکستان کو, ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو پاکستان کا تھینکفل ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں ان کو یہاں رہائش دی, لیکن اگر یہ کہیں کہ پاکستان سے اکنامیکلی کوئی دباؤ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہوگی, کیونکہ فورن کنٹری سے ایک ہیوج اماؤنٹ پاکستان کو دی گئی ان افغان مہاجرین کے لیے.
بہت شکریہ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب آپ کا, اور اب سامعین اسی سے حوالے سے ایک گفتگو اور کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز نے درجنوں افغان باشندوں کو دہشت گردی کے ساتھ تعلق کے شعبے میں حراست میں لے لیا ہے. وہاں پر کوئٹہ میں مدرسہ عبداللہ بن زبیر میں 100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ایک روز قبل بھی بلوچستان کی حکومت نے کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا جن میں داعش اور القاعدہ کے لوگ شامل تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب جلال خان نورزئی موجود ہیں جو ایک ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں. نورزئی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہ سارے کے سارے ان ڈاکومنٹڈ افغان پناہ گزین تھے؟
دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان اور پھر بلوچستان میں کوئٹہ اور شمالی بلوچستان میں افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد, بلکہ میں مہاجرین کے علاوہ اس کے لیے افغان بشیوں کا لفظ استعمال کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہوگا
جی.
کیونکہ یہاں پر جو افغان مہاجرین ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور ان کی تعداد یونس شہر کے ریکارڈ کے مطابق 3.5 لاکھ یا کوئی 4 لاکھ کے قریب جو لگتی ہے.
جی.
اور یہ لوگ یہاں پر محنت مزدوری ان کے کاروبار ہیں اور یہاں پہ یہ باغوں میں کام کرتے ہیں, ریڑھیاں لگاتے ہیں, زمین پر فروخت کرتے ہیں. جبکہ ایک بڑی تعداد میں افغان باشندوں کا اب بھی آنا جانا رہتا ہے, لہٰذا ان کے لیے ہم افغان مہاجر کا لفظ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگی استعمال کریں. یہ افغان تحریک وطن ہے اور یہی لفظ موضوع لگتا ہے. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بلوچستان میں یا کوئٹہ میں یا شمالی بلوچستان میں روز کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں یہ باشندے پکڑے جاتے ہیں اور یہ دعوے ہوتے ہیں کہ یہ مشتبہ طالبان ہے یا یہ شرپسند ہے. تو پھر اگر یہ مشتبہ طالبان ہے یا شرپسند ہے تو وہ پھر لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ادارے ہیں, پولیس ہے, پورا ایک سسٹم ہے, عدالتیں ہیں, وہاں ان کو پیش نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک سوال ہے.
اچھا. اور
دوسری اہم بات یہ ہے
جی.
کہ یہ پہلا بات کیا نہیں ہے نا, یہ اس طرح کی کوئی ہم اس کے لیے ایک منفرد قسم کی ایک کاروائی آج مشرقی بائی پاس میں ہوئی ہے.
جی.
اسی مشرقی بائی پاس کو کیا کہ کوئٹہ کے تمام نوائی علاقوں میں کوئٹہ شہر کے اندر آپ کو ایسے مدارس ملیں گے کہ جس کے محتمم یا متولی وہ غیر مقامی باشندہ ہوگا اور وہاں پہ جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ غیر مقامی طلبہ ہوں گے. تو اس میں جو جہاں تک خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ راس اقدامات ابھی نہیں ہوئے ہیں, یعنی ایک وقتی طور پر عوام کو اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں یا ہمارے سول اسپتال میں ہوا تھا, تو اس طرح کے اقدامات کے بعد ایک عوامی پریشر آ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہماری جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, حکومتیں ہیں, وزارت داخلہ ہے, پولیس ہے, یا فلاں ہے یا فلاں ہے, تو وہ اس طرح کے ایک عارضی بنیادوں پر ایک شور شار گرفتار ہوا, وہ گرفتار ہوا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جامع پالیسی ہونے, اس پالیسی کے تحت
جی
ان مدارس کو بالکل سیل کیا جانا چاہیے, جو وہاں پر پڑھتے ہیں ان کو بھیجا جائے اور پھر ان کی واپسی نہ ہو.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نورزی صاحب, ایک سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوئٹے کا واقعہ ہوا تھا وکیلوں والا, جس میں بے شمار وکیل مارے گئے تھے, 50 سے اوپر وکیل مارے گئے تھے, اس کے بعد جو کامبنگ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامبنگ آپریشن جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟
اور یہ جو کامبنگ آپریشن خود بالخصوص بلوچستان کی حد تک, تو میں یہ دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپریشن آج سے بلوچستان میں نہیں ہے جاری, یہ پچھلے 10 سالوں سے جاری ہے. یہ آواران سے لے کے چمن تک, جوک سے لے کے نصیر آباد تک, ڈیرہ پٹی, جتنے بھی آپ کے علاقے ہیں, اس میت کی کاروائیاں, جائے ان کو شک ہو, جائے ان کو شبہ ہو کہ کوئی مشتبہ شخص ہے, خرد ہے, یا وہ کسی اس میں ملوث ہے کسی جرم میں, تو وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے.
اچھا.
بات تو دراصل اہمیت یہاں ہے, وہ یہ ہے کہ نتیجہ ایک مثبت, ایک خوش نما, وہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یعنی کب تک ہم طاقت کے بل بوتے پر اس صوبے کو چلائیں گے, اس ملک کو چلائیں گے؟ اس طرح بھی تو ممالک نہیں چلتے ہیں نا, ممالک کے ایک سسٹم کے تحت, ایک نظام کے تحت چلتے ہیں.
اچھا, نور رضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, نور رضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے جناب سلمان عابد صاحب نے, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ لاہور میں بھی پولیس نے کارروائی کی ہے, جس میں 4 وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2009 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملے میں ملوث تھے, جس میں 6 پولیس والے اور کچھ 22 اسٹینڈرز مارے گئے تھے. تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے, سلمان عابد صاحب جی بتائیے کہ پنجاب میں جو پنجاب کی حکومت, اس کا موقف یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی پناہ گاہیں نہیں ہیں دہشت گردوں کی, کوئی سیمینریز نہیں ہیں. تو جب یہ سیمینریز نہیں ہیں تو یہ جو مارے جا رہے ہیں لوگ, پکڑے جا رہے ہیں لوگ, یہ کہاں سے آتے ہیں؟
بنیادی طور پہ تو بات یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طرح سے صوبائی حکومتوں کو پرفارم کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی وہ پلان نہیں, اس طرح سے پلان نہیں ہوا اور نہ اس کو اس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ فوج کے تقریب میں بھی اور جنرل فرسٹریشن کا اعلان کیا اور پھر وزیر داخلہ نے بھی کہا, اعلان کیا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 16 نکات ہیں ان پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. اور پنجاب میں بھی پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ سے اس بات سے تردید کرتی رہی اور ڈینائل میں رہی ہے کہ وہ سمجھتی نہیں ہے کہ ٹیررزم یا ایکسٹریمزم یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں ان کا کوئی بڑا گروہ یا بڑی تعلق جو ہے پنجاب کے پاس نہیں ہے. سارا زور ہم نے کے پی کے اور انٹیریئر سندھ کے اندر لگائے رکھا کراچی کے کانٹیکس میں, लेकिन अब जिस तरह से प्रेशर बना है नक्सली रहन का और जिस तरह से नाजुआ साहब अब आए हैं और उन्होंने लीड किया और जो वजारत में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ है उसमें फिर एक दफा फिर जोर दिया गया कि सूबाई और सुनते जो है वो कॉमिंग ऑपरेशन के साथ साथ खासतौर पर टारगेटेड भी चीजों को लेते हैं और एक्सट्रीमिज्म को तकलीफ देने वाले लोग हैं अफराद हैं गुरु हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए भी आपको हालिया कार्रवाइयां नजर आ रही है जिसमें बलोचिस्तान के हवाले से कोटा में नजर आई है पंजाब में नजर आ रही है ये बुनियादी तौर पर जो सूबाई हुकूमतों पर दबाव बढ़ा है ये एक तो उसका रिफ्लेक्शन है। दूसरा ये कि जो फौज ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है अब उसको भी मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए सुबह जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो आइंदा वो परफॉर्मेंस को बराह रास्त निगरानी करेंगे साहब इस काम को भी कर रहे हैं। एक प्रेशर तो हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत पर बड़ा है और यही वजह है कि अब हमें फौरी तौर पर आपने देखा कि मदरसों के ऊपर जो है ना इस तरह की चीजें हुई हैं कुछ टारगेटेड चीजों को की जा रही है कुछ बॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ ये देखना ही है कि क्या ये एक रिएक्शनरी नतीजा है जो इस वक्त आई एस पी आर ने या फौज ने दिया है और उनको कुछ करने के लिए काम किया जा रहा है या एक ये मुस्तकिल मिजाज के ऊपर पॉलिसी चलेगी और जहां जहां इस तरह की टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म को तकलीफ देने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब भी कोई बड़ा वाकया हुआ है तो हमने कुछ दिखाने के लिए जो है ना थोड़ी सी त्रुटियां दिखाई हैं लेकिन जैसे ही मामला ठंडे हैं उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिनाइल में चले जाते हैं और पंजाब में तो खास तौर पर हम देखे जो साउथ पंजाब की बेल्ट है इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट है वो बहुत ज्यादा मौजूद है जिन्होंने पनाह ली हुई है जिन्होंने वहां पर खासतौर पर तकलीफ दी है और सीएम हुकूमत के बारे में तो कहा जाता है कि ये किसी ना किसी शक्ल के अंदर जो है जो इस्लाम फैसलाबाद जानी सुल्तान के तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको किसी ना किसी सतह पर ये सपोर्ट करते रहे हैं फैसिलिटेट करते रहे। तो अब देखना होगा कि पंजाब हुकूमत पर जो प्रेशर बढ़ा है उसके नतीजे में से ये महज मदरसों तक महदूद रहता है या वाकई जेन्युइन तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं उनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है।
अच्छा सलमान आबिद साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की हुकूमत का मौकफ ये है और जो वजीर कारून है राणा सनाउल्लाह साहब उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि पंजाब में कोई सेमिनरीज नहीं है कोई पनागाहें नहीं है और पंजाब की पुलिस जो है वो खासी एक्टिव है और वो अहल है इस बात की कि अगर कोई दहशतगर्दी वहाँ होती है तो उसको डैकल कर सके। सवाल ये है कि बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि जैसे सिंध में या कराची में रेंजर्स ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसा ऑपरेशन पंजाब में भी कराया जाए आपके ख्याल में उस पर क्या रिजर्वेशंस हैं?
देखिए ना पहली बात तो है कि राणा सनाउल्लाह की बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। एक तरफ राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में कोई इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है लेकिन राणा सनाउल्लाह पे खुद इल्जाम है कि वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज के साथ मिली भगत और गठजोड़ करते रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को सस्टेन करने के लिए खालिदम तंजीमों के साथ। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जब छोटे गैंग का वाकया हुआ था राजनपुर में तो हमारी पुलिस की कैपेसिटी निकल के सामने आ गई थी वहाँ आईजी पंजाब को भी विथड्रॉ करना पड़ा और उन्होंने अपने सारे पुलिस वालों को वहाँ पे इस्तेमाल बना दिया। हमारी जो पुलिस है उसके अंदर भी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं इसलिए ये कहना है कि पंजाब पुलिस की कैपेसिटी बहुत है या यहाँ जो है ना जालिदम तंजीमें नहीं है या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की हुकूमत बुनियादी तौर पर एक डिनाइल की पॉलिटिक्स में मौजूद है और पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है उस पर पर्दा डाला जा रहा है एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए राणा सनाउल्लाह साहब को एक बात रियलाइज करना चाहिए ये मसला महज किसी एक सूबे का नहीं है ये एक नेशनल नैरेटिव की तब्दीली का मसला है और जहां जहां इस तरह के लोग होंगे जो नैरेटिव के अंदर रुकावट बन रहे हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो चाहे वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं इन सब के ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मदरसों के बारे में तो देखिए ना बेतहाशा मदरसों के बारे में इसी एथिक्स कमेटी पंजाब की एथिक्स कमेटी में चीजें निकल कर आई थी कहा गया था कि बहुत से मदारिस ऐसे हैं जहां खासतौर पर बच्चों के जहनों में जहादी एलिमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। अगर राणा सनाउल्लाह साहब इसको डिनाइल करते हैं ये उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है लेकिन पंजाब में एक परसेप्शन मौजूद है। दूसरी बात आपने की पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन की मैं समझता हूँ अभी पिछले दिनों भी जो पंजाब में कहा गया था कि रेंजर्स का ऑपरेशन तो किसी ना किसी शक्ल में हो रहा है लेकिन जहां जहां हमें ग्रे एरिया नजर आते हैं पंजाब में मैं समझता हूँ कि वहां हमें रेंजर्स की सपोर्ट लेनी होगी। इसमें कोई बड़ा मजायका नहीं है अगर रेंजर्स कराची में इस्तेमाल हो सकती है अगर रेंजर्स किसी और शहर में इस्तेमाल हो सकती है तो पंजाब में भी अगर ऐसे एलिमेंट हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ भी रेंजर्स को करना चाहिए। उसकी वजह है हमारे यहाँ जो पुलिस है पुलिस का और ये जो खालिदम तंजीमें हैं इनका एक गठजोड़ भी है इनकी मिली भगत भी है बहुत से मामला के अंदर और ये पॉलिटिसाइजेशन हमारी जो पुलिस में हुई है उसने भी काफी पुलिस को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन इलाकों में ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है और जिनकी रिपोर्ट मौजूद है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वहाँ अगर रेंजर्स का ऑपरेशन किया जाए तो उसमें कोई मजायका नहीं है।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। नूर रही साहब एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है।
थैंक यू।
نوردین صاحب آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو ابھی تک وکیلوں کی ہڑتال جاری ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے وہاں بلوچستان میں؟
دیکھیں پورا عدالتی نظام ٹپو کے رہ گیا ہے اور اس کے بڑے سے عوام کے اندر لوگوں کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور یہ پھر تو آگے اگر ان کے وہ دسی کا اسی 40ویں کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ وکیل جو اس وقت مختلف ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اگر وہ آتے ہیں تو میرے خیال ہے وکیل تو اس میں آئیں گے, وہ تو احتجاج پہ نکلیں گے, وہ تو سڑکوں میں آئیں گے, چونکہ ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تسلی بخش کوئی جواب بھی نہیں آیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کی گرفتاری کے حوالے سے, اس نیٹورک کے حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے. میرے خیال سے وکیل اس وقت ان کو تسلی نہیں ہے اس بات کی, پھر پوری ان کی قیادت گئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں وہ اگلے لگ رہے وہ نکلیں گے, وہ تو سڑکوں پہ نکلیں گے اور یہ پھر حکومت کے لیے یہ مسئلہ بڑا بنے گا کہ ان کو پھر حکومت کی کوئی صفائی کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ کس حد تک وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ میں وہ کامیاب ہے, اور یہ ان کو کرنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے جو اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا, یہ جو غیر بغیر دستاویزات کے یہاں پر افغان باشندے ہیں یا اس کو مدارس پڑھتے ہیں, یہ سب کچھ چاہیے آپ پر, لیکن اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم کسی ارے کی خواہش کے برخلاف کوئی ادارے کے مفاد سے بالاتر ہو کہ کسی محکمہ داخلہ کے مفاد سے کسی سیاسی جماعت کے مفاد سے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قومی مفاد کہاں پہ ہے, ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے اور بلا تفریق ہم نے ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی, وغیرہ پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک طرف اگر ایک عام افغان باشندہ جو کہ گریڈی چلا رہے وہ تو گرفتار ہوتا ہے, دوسری طرف وہی افغان باشندہ جس نے دو نمبر طریقے سے وہ کاغذات بنائے شناخت کارڈ بنائے وہ کوئی میں اربوں کربوں روپے کے پلازے بنا رہے اور اس کو کسی کی دست شفقت حاصل ہے, کسی کی سرپرستی حاصل ہے, تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس تضاد کو ختم کیے بغیر کون بھی مفاد کو مقدم رکھے, بالا دست اور بالا تر رکھے, اور پھر جو افغان باشندے ہیں ان کو ایک ڈیڈ لائن دیا جائے, وہ یہاں سے نکلے. تو پھر اگر اس میں ہم کامیاب ہوں گے تو پھر یقیناً میں کہتا ہوں سیول ہسپتال جیسے واقعات میں ایک واضح کمی آئے گی اور اس پر ہماری حکومت بھی اتنی طاقت میں ہوں گی اور اس کا بھی دسترس اتنا ہوگا کہ وہ ان حالات پر قابو پا سکے. تو یہ امتیاز والا رویہ اگر ہوگا تو یہ نہ ان کے قومی آپریشن کامیاب ہوں گے اور نہ یہ افغان باشندے کامیاب ہو سکیں گے.
بہت شکریہ نوردین صاحب آپ کا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, کراچی کی صورتحال پہ بات کریں گے, وہاں کی سیاست پہ بات کریں گے. علی حسن صاحب ممتاز تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ڈاکٹر ہما بقائی اور علی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی, یہ فرمائیے کہ اب جو صورتحال کراچی میں ڈیولپ ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب کے لا تعلقی کے اعلان کے بعد, اور پاکستان کی جو دوسری پارٹی بنی ہے پی ایس پی جو کہلاتی ہے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب جس کے سربراہ ہیں, یہ جو پالیٹکس ہے یہ کس نہج پہ کراچی کے لوگوں کو لے جا رہی ہے؟
دیکھیے میرے خیال ہے کہ کراچی کے لوگ بھی اس وقت ابہام کا اور کنفیوژن کا شکار ہیں, کیونکہ بہت واضح تصویر یا شکل سیاست کی نہیں ابھر رہی ہے. کئی شاخصانے ہیں اور ان کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے. ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک کم بیک کیا ہے, ایم کیو ایم ڈیفینسو بھی ہے لیکن ایم کیو ایم اسرٹیو بھی ہے. تو ان کی خواتین کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو انہوں نے بہت ایک پیشنیٹ تقریر کی, اس کے بعد آپ کو وفاقی حکومت سے بھی ریاکشن ملا اور آپ کو اس چینل جس کے خلاف اٹیک ہوا تھا اس کی طرف سے بھی چینل ملا. تو یہ نہیں ہے کہ ایم سی ایم اپنی ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود رسپانس سولیسٹ نہیں کر پا رہی ہے, وہ رسپانس سولیسٹ کر پا رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ فاروق ستار کی رہائی میں وفاق کا بہت اہم کردار, ایک انتہائی اہم وفاقی وزیر, کیونکہ چودھری نثار صاحب کے فون پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی رہائی ہوئی اور اس کے بعد انہیں بہت ساری میڈیا اسپیس دی گئی. تو جو سیاسی اسٹرینگولیشن کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس طرح سے عمل میں نہیں آئی جس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا کہ ان پہ فوری طور پر بین لگ جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے کچھ لال خطوط جو ہیں وہ ڈرا کی گئی ہیں جنہیں اینٹری اینڈ کراس نہیں کر سکتی اب, تو ایک جسے میں کہتی ہوں ونگ کلپنگ, وہ اینٹری اینڈ کی ہوئی, اور اس ونگ کلپنگ کو میرے خیال ہے ایم کی ایم نے اپنی بقا کے لیے ایکسپٹ بھی کیا ہے. آج میرے اور آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون سی ایم کی ایم سروائیو کرے گی, کیا پی ایس پی سروائیو کرے گی یا ایم کی ایم پاکستان سروائیو کرے گی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ایس پی کے پاس 6 مہینے تھے, سیاسی گنجائش تھی, کمپلیٹ میڈیا اسپیس تھی, لیکن وہ اس طرح سے اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکی جس طرح کے خیال کیا جا رہا تھا. آج ایم کی ایم نے کہا ہے کہ وہ ایک اگلے مہینے تاریخی جلسہ کریں گے. فاروق ستار صاحب کے گروپ میں پاکستان میں ہر کوئی تاریخی جلسہ کر رہا ہوتا ہے, جیسے پی ایس پی آئی تھی اس نے بھی کہا تھا ہم ایک تاریخی جلسہ کریں گے, ابھی عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ 3 ستمبر کو تاریخ بنے گی. تو میرا سب خیال ہے کہ ابھی سیاست میں بہت سارا ابہام موجود ہے, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے. میرے خیال ہے اس حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے.
ایک سوال,
فیصلے سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ہما بقائی, کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے عملاً کہ فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی الطاف حسین صاحب سے اور لندن سیکرٹریٹ سے اپنے آپ کو واقعی لا تعلق کر لیں؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک بہت اہم اور بڑا قدم اٹھایا ہے جو آج سے, جو میرے خیال ہے میرا ذاتی تو خیال ہے کہ الطاف حسین ایم کے ایم کے بھی بہت عرصے پہلے بیگیج بن گئے تھے اور قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت تک ایم کے ایم اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ یہ قدم اٹھاتی. تو آج تو یہ ان کی بقا کی جنگ ہے نا, اگر وہ ایسا نہیں کرتے 22 اگست کی تقریر کے بعد تو ان کی سیاسی جگہ ان کے لیے ختم ہو جاتی. دیکھیے فاروق ستار کی اس تقریر نے میئر کا الیکشن بچایا, ڈیفیکشن بچائی, ایم کے ایم کو دوبارہ آن دا پولیٹیکل سین بے شک کمزور لیکن ایک جماعت کے طور پر زندہ رکھا. یہ 3 ہدف تو فوراً حاصل کیے انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس سے. تو میں تو کہتی ہوں کہ بہت ماسٹر اسٹروک کھیلا ایم کے ایم نے اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ کم از کم ابو دا واٹر رکھا ہے. وینٹیلیٹر پر ہے ایم کے ایم لیکن زندہ ہے, اور ایم کے ایم 35 سال کی تاریخ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 12 بہت پریشر کے باوجود اٹھتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, اور پھر نظر بھی آتی ہے اور پھر لوگ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ایم کے ایم کو اگر آج کوئی کہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تو اس نے سب کے ہاتھ گندے ہیں, سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, کیونکہ ایم کے ایم نے کے بارے میں جو یہ باتیں تھیں, میں آپ سے گزارش کروں جب 2 میڈیکل کالج میں یہ شروع ہوئی تھی تب بھی ان کے ساتھ رو کا نام آتا تھا. بہت سارے لوگوں نے بہت عرصے تک اس بات کو اگنور کیا اور برداشت کیا
اور ساتھ دیتے رہے.
سوال یہ ہے جی,
اور ساتھ دیتے رہے, ان کے ساتھ رہے
جی, بہت جگہ ساتھ رہے. کون سا ایک پولیٹیکل لیڈر مجھے بتا دیجئے جو 9-0 نہیں گیا, ہار پھول نہیں پہنائے ایم کے ایم کو, گلے نہیں لگایا ایم کے ایم کو جب ان کا مفاد جا کے وہاں اٹکا اور رکا. ایک لیڈر کا نام بتا دیجیے, ایون مولانا فضل الرحمان.
صحیح.
تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایم کے ایم کے بارے میں حتمی رائے یا حتمی فیصلے دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ابھی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور گزارش بھی کر دوں, یہ جو کراچی کا آپریشن ہے یہ واقعی ایک سیاسی رنگ اختیار کر رہا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آسم جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے سیاسی قیدی ہیں اور کراچی آپریشن کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کا سیاسی نیٹ ہے اس آپریشن کا, یہ اس کے دائرے میں پیپلز پارٹی بھی آئے. دیکھیے جب سے زرداری صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا جنرلز کے خلاف جس میں انہوں نے للکارا تھا کہ ہم تو یہیں رہیں گے اور آپ چلے جائیں گے, اس کے بعد انہوں نے تہجد کی بھی کوشش کی ہے لیکن آج تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوئے کہ پاکستان واپس آئیں. تو یہ اشارہ ہے کہ جو کھلبلی آپ ایم سی ایم میں دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات دوسری سیاسی جماعتیں یا اس کی ہیٹ دوسری سیاسی جماعتیں بھی محسوس کر رہی ہیں. ایم کے ایم اتنی ویک ہے اس وقت کہ جو پہلے ممکن ہے, فار ایگزامپل ان کے آفیسرز کو مسمار کرنا, اتنی پکڑ دھکڑ کرنا, یہ سب جو تھا یہ انتھنکیبل تھا ایم کے ایم کے خلاف کرنا,
یہ
اس وقت ہوا ہے اور کوئی سڑک پر اس کے حوالے سے ایک چو نہیں ہوئی, ایک آواز نہیں اٹھی. فاروق ستار صاحب نے خود کہا کہ ہاں جی جو ہمارے انلیگل آفیسرز ہیں ہمارا میئر آ کے انہیں خود مسمار کرے گا. تو یہ فرق آیا ہے ایم کے ایم کی کانڈکٹ میں, کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ نہ تو یہ آپریشن کی سختی سسٹینیبل ہے اور نہ یہ ایم کے ایم کی ویکنیس سسٹینیبل ہے. کوئی وائبل دھارا ایم کے ایم کا ضرور ابھرے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد بقائی آپ کا. علی حسن صاحب یہ بتائیے کہ سندھ کی گورنمنٹ کا جو اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے خاص طور پر ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی راہ اختیار کر رہی ہے؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی کے معاملات میں دلچسپی لے رہی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک تھوڑا سا مفاہمت والا رویہ رکھنا چاہیے, رکھتی ہے, سافٹ ہے, اور اس میں خورشید شاہ اور مراد علی شاہ کا زیادہ بڑا کردار ہے اور وہ اس میں پیش پیش ہیں. وہ شاید ان کی یہ عزم ہو کہ وہ اس طرح کراچی کو ون اوور کر لیں گے یا کراچی کے اندر پینیٹریٹ کریں گے, یہ ممکن ہے ہو, لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سافٹ ہے. جی
نہیں, دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے صورتحال, جس کا بھی ڈاکٹر ہما بقائے نے بھی حوالہ دیا ہے بلاول بھٹو صاحب کے بیان کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسی صورتحال سے پیپلز پارٹی کو بھی دو چار ہونا پڑے گا؟
میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جتنی دو چار ہو چکی ہے صورتحال سے, اب اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ مطلب ڈاکٹر عاصم پکڑے ہوئے ہیں, نثار مورائی اور دیگر بہت سارے لوگ مقرور ہیں اور انہیں پکڑا جانا ہے, تو یہ خاصی سخت سچویشن میں ہے پیپلز پارٹی اس وقت بھی, لیکن زیادہ اور خراب صورتحال نہیں آئے گی. مراد شاہ نے اس باپ کو بچا لیا سچویشن کو جب یہ طے ہوا کہا گیا کہ رینجرز کو اندرون سندھ بھی اختیارات دیے گئے, تو اس وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑ گیا, تو اس سے لگتا ہے کہ ابھی بات زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. جی
ڈاکٹر ہما بقائی, آپ ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس وقت تو اس صورتحال میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بہت بڑی تعدیبی کارروائی نہیں کرنا چاہتی؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ وفاقی حکومت ایم کیو ایم کے خلاف, بلکہ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت سیاسی گنجائش ایم کیو ایم کے لیے پیدا کی گئی ہے اس میں وفاقی حکومت کا ہاتھ ہے. اور دیکھیے, یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ بات سمجھتی ہیں کہ یہ جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے گرد اور یہ جو پولیٹیکل اسپیس ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہونے کے باوجود کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس سے صرف ایک جماعت کا نقصان نہیں ہوگا. اور میں یہ آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت این کے ایم یا پیپلز پارٹی کی جو سختی ہے, یہ سختی ان کی پولیٹیکل اسپیس پاکستان میں کم نہیں کرے گی, تو پھر ان کی سیاسی جسارت بہت کمزور ہے. کیونکہ جو طاقتیں ان کو آج کمزور کر رہی ہیں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کل اپنے پاؤں پہ کلی طور پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں, اور یہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے شارٹ ٹرم مفاد کے لیے دوسری سیاسی جماعت کو کمزور بھی کرتی تھی اور ان طاقتوں کے ساتھ ساز باز بھی کرتی تھی. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں میں بھی ایک سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے. بہت ساری جماعتیں اس وقت جو ایم کے ایم کی جو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو اندر کی مخاصمتیں ہیں وہ ابھر کے باہر آ رہی ہیں, اور انہیں کراچی میں اپنا سیاسی مستقبل چمکتا دمکتا نظر آتا ہے اگر ایم کے ایم چین سے ہٹ جاتی ہے.
جی.
یہ باتیں سیاسی بصارت کا عکاس نہیں ہے, اور زیادہ آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. سیاست تو نام ہی بساط کو سمجھنے کا ہوتا ہے, اور جس وقت بساط بچھی ہوئی ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے خطرناک ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی آپ کا, علی حسن صاحب آپ کا, آپ دونوں صاحبان کی زحمت کا انتہائی شکریہ. اب ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو پولی ٹیک واشنگٹن کے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب ہیں. عارف انصار صاحب, پہلے میں امریکہ کی سیاست پہ آپ سے گفتگو کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ سیٹرڈے کو پھر یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنی صدارت کی اگر وہ بن گئے تو پہلے دن سینکڑوں بلکہ ہزاروں کرمنل انلیگل امیگرینٹس کو راؤنڈ اپ کر کے ان کا تیا پانچیا کر دیں گے. کیا یہ سلوگنز ان کے الیکشن کیمپین میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں؟
جی جعفری صاحب, اس وقت ٹرمپ صاحب کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ ایک دو دنیاؤں کے بیچ میں آ گئے. ان کو اندازہ ہوا کہ جب وہ تھوڑی سی اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹس کو میانہ روی کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو مقبولیت اتنی نہیں ملتی, لیکن اگر وہ جس بلبوتے پہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں ان پوزیشن کی طرف واپس جائیں تو وہ شاید اس جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے اس میں کم از کم مستقل مزاجی رہتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اب وہ فیصلہ شاید اسی طرف جا رہا ہے کہ وہ اس لیٹ مومنٹ پہ اپنی پالیسیز اور ان جو جو وہ جس کی وجہ سے ان کو مقبولیت ملی اس میں بہت زیادہ چینجز نہ لائیں. اب وہ کس حد تک یہ کام کر سکیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس میں پالیسی میکنگ ہے, انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ پہلے دن ہی کر دینا تو بہت ہی مشکل بات ہے. ظاہری بات ہے وہ ریویو کا پروسیس ایک شروع کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں, اور اس میں بھی شاید انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے کہ وہ اوباما کو ایک قسم کا انہوں نے پریز کیا کہ انہوں نے جو پالیسیز امپلیمنٹ کی انہیں کو شاید وہ دوام دینا چاہتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ان پہ پریشر ہے کہ وہ اپنی پالیسیز میں ماڈریشن لائیں یا وہی ایکسٹریم ویوز اپنائیں جن اور کون سے ویوز ان کو مدد دیں گے الیکشن جیتنے.
اچھا, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیمیج ان کو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اور ہلری کلنٹن کی کیمپین کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا, تو کیا اس اسٹیج پر از اٹ ناٹ ٹو لیٹ؟
ہاں, کہہ سکتے ہیں کہ اب مطلب جتنا ٹائم گزر چکا ہے اس موقع پہ کیا وہ بدل سکیں گے, اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنی پرانی پوزیشنز کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید اس سے جو فائدہ انہیں مل سکا. اور بعض تو شاید انالسٹ اس حد تک کیا سارائیاں کر رہے ہیں کہ وہ مستقبل کے بارے میں بھی شاید پوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جو ایک فینومینن ٹرمپ فینومینن نے جنم لے لیا ہے وہ تو خیر ختم نہیں ہو رہا الیکشن کے ساتھ, تو اس کے بعد اس کا کیا پروسیس ہوگا, وہ کس طرح سے آگے چلے گی, شاید وہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں.
عارف انصار صاحب, ہمارے پاس دو منٹ ہیں, اب تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے سیریا کے بارے میں. جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جن باغیوں کو, سیرین باغیوں کو ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے, انہوں نے چار دیہات پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک بڑے قصبے پر کر لیا ہے, اور ترک جو طیارے نے بمباری کی ہے ان سے تقریباً 35 سویلین ہلاک ہوئے ہیں. تو کیا ایک مرتبہ یہ پھر صورتحال جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے؟
جی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جعفر صاحب کہ ترکی نے اب اپنی فوجیں وہاں اندر ڈالی ہیں بارڈر کے علاقے میں سیریا میں, اور اب یہ ایک نیا فیکٹر ہے, ماضی میں بھی ہو چکا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں, لیکن وہ بہت لمیٹڈ آبجیکٹو کے لیے تھا, اب یہ ایک فرق لیول پہ ہے. اور اس میں جو اب ہے اس میں ایک میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جو کشمکش ایک روس امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک چل رہی ہے مستقبل اور شام کے بارے میں,
جی,
اور میرا خیال ہے کہ شام جو ترکی جو ہے اس وقت وریڈ ہے کہ اگر امریکہ اور رشیا کی اگریمنٹ ہو جاتی ہے شام کے متعلق تو وہ ترکی کے انٹرسٹ کے لیے اچھا نہیں رہے گا, خاص طور پہ کردوں کے معاملے کے لحاظ سے, اور اس لیے وجہ سے جو ہے کرد جو ہے میرا خیال ہے ترک جو ہیں بڑھ چڑھ کر جو ہیں اپنے انٹرسٹ کے مفاد کے مطابق چیزوں کو کم از کم ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جس نے آپ نے خبریں دیکھی کہ لیوروف صاحب اور کیری صاحب کی ملاقات ہوئی
جنیوا میں جو ناکامی ہو گئی تقریباً,
جی کل تک تو لگ رہا تھا کہ کافی آگے جا رہی تھی بات, لیکن کم از کم یہ کشمکش چل رہی ہے,
جو مطلب یہ جو جو سیرین پیس ٹاکس کو جو واپس لانا تھا اس کی بحالی کے لیے فی الحال جو کل بات چیت ہوئی ہے جنیوا میں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم اتفاق کرتے ہیں لیکن ابھی مزید کام کیا جانا باقی ہے. تو کیا یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس سے مزید ہٹ ہوگی یہ صورتحال؟ آخر 30 سیکنڈ.
ہاں نہیں نہیں بالکل اس میں فرق ہے, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر ترکی کے انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اس وجہ سے جو ہے وہ, کیونکہ اتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں شام میں اور مستقبل آف شام اور اس میں جو اسد صاحب کی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہی ہے بات, اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے گراؤنڈ پہ سچویشن خراب ہوتی ہے ظاہری بات ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, اور اس کے ساتھ ہی سامعین اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.